98 بسم اللہ اولہ و آخرہ. یہ سورہ یونس کی کچھ آیتیں اسکپ ہو گئیں, موبائل بجا تھا تو اس کے بعد جب میں شروع کیا تو دو تین آیتیں آگے چلی گئی تھیں, تو پہلے انہیں دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 98 سے 104 تک پڑھ لیتے ہیں, 103 تک پڑھ لیتے ہیں, میں 104 سے تو آگے پڑھا تھا. تو بہرحال یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ واحد مثال ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا لیکن اس قوم نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. تو فرمایا فلولا کانت قرية آمنت, پس کیوں نہ ہوئی ہلاک ہونے والی بستیوں میں سے کوئی ایسی بستی کے ایمان لاتی, فنفعها ایمانها, تو فائدہ دیتا اسے اس کا ایمان لانا, الا قوم یونس, مگر یونس علیہ السلام کے قوم کی. لما آمنو, جب وہ ایمان لے آئے, کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, تو ہم نے ہٹا دیا ان پر سے دنیا کی زندگی کا ذلت والا عذاب, ومتعناہم الہی, اور ہم نے انہیں زندگی کا ساز و سامان دیا ایک مدت تک کے لیے. ولو شاء ربک لا آمن, اور اگر چاہتا آپ کا پروردگار تو وہ ایمان لے آتے. من فی الارض کلہم جمیعا, جو زمین میں رہتے ہیں وہ سب کے سب. افا انت تکرہ الناس, پس کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو, حتی یکونوا مؤمنین, یہاں تک کہ وہ ہو جائیں ایمان والے. گویا کہا جا رہا ہے آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, زبردستی لوگوں سے منوانا آپ کا کام نہیں ہے. فرمایا اسی طرح ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. فرمایا وما کان لنفس ان تؤمن, اور نہیں طاقت کسی جان کو کہ وہ ایمان لائے, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے اذن سے. ویجعل الرجس, اور وہ ڈالتا ہے ناپاکی, بعضوں نے مراد لیا اس سے عذاب, الذین لا یعقلون, ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. تو یہ اللہ کے اذن سے ایمان حاصل ہوتا ہے, تو اللہ سے ایمان بھی مانگنا چاہیے. ہم پہلے بات کر چکے سورہ نساء میں, ایک قانونی ایمان ہوتا ہے جو الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے کلمہ پڑھ کر, لیکن ایک حقیقی ایمان ہوتا ہے جو دل کا یقین ہوتا ہے, جو آدمی یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ ہے. اور کامیاب ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور اصل زندگی آخرت کی, تو اس بات کا جب یقین ہو جاتا ہے وہ دل کا ایمان ہے, اور وہ یہ بغیر مانگے نہیں ملتا, یہ اللہ کے اذن سے ہی ملتا ہے. اسی طرح دعوت فکر دی جا رہی ہے. فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض, اور کہہ دیجئے کہ غور کرو اس پر جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. وما تغنی الآیات والنذر, اور نہیں کام آتے معجزے اور ڈراوے. ان قوم لا یؤمنون, ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. تو یہ انبیاء آ کر خبردار بھی کرتے ہیں, معجزات بھی دکھاتے ہیں, لیکن ان کا فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو ایمان لائے. آگے پھر دنیا کے برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے. فہل ینظرون, بس کیا وہ نہیں انتظار کر رہے, الا مثل ایام, مگر انہی کے سے دنوں کا, الذین خلو من قبلہم, جو گزر چکے ان سے پہلے لوگوں پر. قل فانتظروا, اے نبی کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو, انی معاکم من المنتظرین, اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. آگے سنت اللہ کا ذکر ہے. ثم ننجی رسولنا, اور پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو. والذین آمنوا کذلک, اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے اسی طرح. حق علینا ننجی المؤمنین, اور یہ ہم پر حق ہے کہ ہم نجات دیں اہل ایمان کو. تو یہ ایمان جو لے آتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا, لیکن یہ محض کلمہ پڑھ لینے والا ایمان نہیں ہے, حقیقی ایمان ہے. اور حقیقی ایمان کا لازم و ملزوم کا تعلق ہے عمل کے ساتھ. ہو نہیں سکتا کہ دل میں اللہ کا یقین ہو, آخرت کا یقین ہو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق رسول ہونے کا یقین ہو, اور پھر بڑے بڑے گناہ کرے. تو یہ ایمان دل والا جو ہے, یہ لازماً انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو, اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں. تین دفعہ قسم کھائی. اور تو صحابہ نے پوچھا کہ من یا رسول اللہ, کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ, وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. تو گویا آپ نے ایمان کو اعمال سے جوڑا ہے کہ اگر آدمی اپنے پڑوس میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ کوئی ایمان اس کے اندر نہیں. اسی طرح بخاری مسلم میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن, کہ زانی زنا کرتے ہوئے حالت ایمان میں نہیں ہوتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن, اور شرابی شراب پیتے ہوئے حالت ایمان میں نہیں ہوتا. تو اور اسی طرح چور چوری کرتے ہوئے حالت ایمان میں نہیں ہوتا. تو اصل میں یہ حقیقی ایمان اس کے سر پر مڑ لا رہا ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسے یقین ہو کہ اللہ رب ہے اور پھر زنا کر رہا ہو اور شراب پی رہا ہو اور چوری کر رہا ہو؟ اصل میں آدمی بھول جاتا ہے کہ اللہ ہے, اسے یاد نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے, انسانوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح وہ بھول جاتا ہے کہ آخرت ہے اور یہ میرا پورا جو کچھ اعمال نامہ ہے کھول کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا. اس سب سے غافل ہوتا ہے, اس لیے پھر یہ بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے سورہ فرقان اور دیگر آیا صورتیں, اس میں آتا ہے کہ گناہوں کے بعد پھر ایمان لاؤ اور توبہ کرو, تو تجدید ایمان بھی وہاں ذکر ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ قلبی ایمان عطا فرمائے, حقیقی ایمان عطا فرمائے. آگے سنت اللہ ہم نے پڑھ لی, اور پھر آیت نمبر 104 سے تو میں نے آپ پڑھا ہی تھا, اب آ جاتے ہیں آگے آ جائیے. اسی وقت اگر کوئی ساتھی بتا دیں کہ اسکپ ہو رہی ہے تو پھر اچھا رہے گا انشاءاللہ. آگے اب حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. جیسے کہ کہا گیا تھا یہ سورہ ہود کے اندر سات انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے. حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے تھے. قوم عاد میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ نجات دی تھی. یہ لوگ ایسے رہنے والے تھے احقاف کے یمن کے قریب, جو ریتیلے ٹیلے احقاف تھے وہاں کے رہنے والے. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا اس قوم پر اور 8 دن اور 7 راتیں متواتر تیز آندیاں چلیں اور یہ قوم عاد کے نافرمانوں کو ہلاک کر دیا گیا, اس میں صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان لانے والے بچے. یہ پھر شمال کی طرف چلے گئے اور حجاز اور شام کے درمیانی علاقہ جسے ہجر بھی قرآن نے کہا ہے وہاں جا کر آباد ہو گئے. یہ پہاڑی علاقہ تھا. اور پھر یہ جو قوم آگے بڑھی ہے اسے قوم ثمود کہا جاتا ہے, یا عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے, یعنی دوسرے عاد. تو عاد اولا جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم, عاد ثانی یا قوم ثمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. اور یہ پہاڑوں کے علاقے میں جسے ہجر کی وادی کہا گیا قرآن میں وہاں رہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی نعمتیں دی تھیں, مال بھی دیا اولاد بھی دی, اور ایسی سائنس اور ٹیکنالوجی دی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے کئی کمروں والے کئی منزلوں والے. اسی طرح نرم زمین جہاں ملتی تھی وہاں شاندار محل بناتے تھے. تو لیکن قوم میں آہستہ آہستہ بگاڑ آیا. ان کا جرم تھا کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا. اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ان کے یعنی ان کی اصلاح کے لیے. لیکن اس قوم نے کہا کہ ہم تو تمہیں مانتے ہی نہیں اللہ کا رسول. اس وقت مانیں گے جب یہ سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلا ہے, اونٹنی بھی گابن ہو یعنی پریگننٹ ہو اور وہ پہ بچہ بھی جنے. چنانچہ ان کی اس فرمائشی موضوع کو پورا کیا گیا, پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی, ان کی جیسے مطالبہ تھا ویسے ہوا. پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے, یہ اللہ کی اونٹنی, اسے تکلیف نہیں پہنچانا. اب پینے کا ایک ہی گھاٹ تھا, یہ اپنے جانوروں کو بھی وہاں سے پلاتے تھے, خود بھی وہاں سے پانی لیتے تھے. اب ہوا یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزانہ اونٹنی پیدا ہوئی تھی. ایک تو ایسی ہیبت ناک تھی, بڑی لمبی چوڑی, ان کے جانور بدک جاتے تھے اسے دیکھ کر. اور پھر جب وہ پینے پر آتی تھی تو پانی کھینچ لیتی تھی پورا, اور انہیں دقت ہوتی تھی. تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی, بھئی ایک دن ہوگا تمہارا تمہارے جانوروں کا, پیو اچھی طرح. اگلا دن اس اونٹنی کا ہوگا, اب تم میں سے کوئی نہیں جائے وہاں چشمے پر, اب یہ اونٹنی پیے گی. کچھ عرصے تو اسے برداشت کرتے رہے. پھر میں سے ایک بدبخت اٹھا, اس نے اونٹنی کے جو ہے وہ پیر کاٹ دیے اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا. چنانچہ اس قوم پر پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا, اور یہ زلزلے اور بعض جگہ قرآن میں آتا ہے چنگھاڑ, ہو سکتا ہے دونوں ہی ساتھ ہوں, کیونکہ زلزلہ جب آتا ہے تو زمین کی ایک بڑی شدید گڑگڑاہٹ ساتھ ہوتی, تو کوئی بہت زوردار چیخ اور اسی طرح زلزلے میں ان سب کو ہلاک کر دیا گیا سوائے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کے. بھائی ہم مطالعہ کرتے ہیں. فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, تو یہ سورہ ہود کی آیت نمبر ہے 61, اور ثمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, ان کی دعوت کیا تھی, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس اللہ کے. ہوا انشاءکم من الارض, اسی نے پیدا کیا تمہیں زمین سے, واستعمرکم فیہا, اور آباد کیا اس نے تم کو جو ہے زمین میں. فاستغفروه ثم توبوا الیہ, پس تم مغفرت طلب کرو اللہ سے اور اسی کی جناب میں توبہ کرو. ان ربی قریب و مجیب, بے شک میرا رب قریب ہی ہے اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, دعاؤں کا سننے والا. قالو یا صالح, اس پر قوم کی نے جواب دیا کہ اے صالح, اب ظاہر ہے وہ رسول مانتے نہیں تھے تو نہ ادب کا خیال تھا نہ علیہ السلام وہ اس طرح کہتے تھے, تو انہوں نے کہا قد کنتا فینا مرجوا قبل ھذا, اور تم تو ہماری امیدوں کے مرکز تھے اس سے پہلے, ہم تو بڑی امیدیں وابستہ رکھے ہوئے تھے تم سے, اور تم بڑے ذہین تھے فتین تھے, اور ہم تو سمجھتے تھے تم ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کر لاؤ گے, اور یہ تم کیسی باتوں میں پڑ گئے, تم ہمارے بتوں کے مخالف ہو گئے, تم کہہ رہے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو, ہم نے تو تم سے بڑی توقعات تھی. تو پھر ساتھ ہی کہنے لگے اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, کیا تم ہمیں روکتے ہو اس سے کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی عبادت کرتے آئے ہمارے آبا و اجداد. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور ہم تو ضرور اس توحید اس دین کے بارے میں شک میں پڑ گئے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. شک بھی ایسا ہے جو اضطراب اور پریشانی پیدا کرنے والا ہے. قال یا قومی, اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا, قال یا قومی آرائی تم, انہوں نے کہا ہے میری قوم ذرا تم دیکھو تو, ان کنت علی بینۃ من ربی, اگر میں ہوں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے, وآتانی منہ رحمہ, اور اس اللہ نے عطا فرمائی ہو مجھے رحمت یعنی نبوت, فمن ینصرنی من اللہ, تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے خلاف اس کے عذاب کے مقابلے میں, ان عصیتہ, اگر بالفرض میں نے اللہ کی نافرمانی کی, فما تزیدوننی غیر تخسیر, اور نہیں بڑھاتے تم میرے لیے سوائے نقصان پہنچانے کے. تم جس طرح کا مجھے مشورے دے رہے ہو, اگر میں تمہاری بات مان کے اللہ کی نافرمانی کر لی تو میں تو نقصان میں رہوں گا. آگے معجزے کا ذکر آ رہا ہے, ویا قومی, اور اے میری قوم, ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیا, یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے بطور نشانی, فذروها تاکل فی ارض اللہ, بس اسے چھوڑ دو تاکہ چرے اللہ کی زمین سے, ولا تمسوها بسوء, اور نہ چھونا اسے کسی بری نیت اور ارادے سے, فیاخذکم عذاب قریب, ورنہ تمہیں آ لے گا عذاب جو ہے قریب ہی فوراً ہی. اب آگے قوم کی سرکشی ہے, فاقروها, بس انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی اس اونٹنی کی, فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام, اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم فائدہ اٹھا لو زندگی سے اپنے گھروں میں, بس 3 دن کے لیے, بس 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آ جائے گا. ابھی بھی موقع تھا, اطلاع دی گئی تھی کہ بھئی عذاب آ جائے گا 3 دن میں, ابھی بھی قوم یونس علیہ السلام کی طرح گڑ گڑاتے اللہ سے دعا مانگتے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے تو اللہ تعالیٰ شاید عذاب ٹال دیتا, لیکن اصل میں نافرمان قوموں کو جن پر اللہ نے عذاب لکھ دیا ہوتا ہے انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی, وہ اس طرف آتے ہی نہیں, وہ تو کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے دیکھ لیں گے جی, یہ تو کون سا عذاب آنا ہے, اس طرح کا ان کی سوچ ہوتی ہے. تو فرمایا ذالک وعد غیر مکذوب, اور یہ وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے. فلما جاء امرنا, فرمایا اور جب آ گیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم, نجینا صالحا والذین آمنوا معہ برحمت منا, تو ہم نے نجات دی حضرت صالح علیہ السلام کو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے, ومن خزی یومئذ, اور جو ہے انہیں نجات دی اس دن کی رسوائی سے یعنی قیامت کے دن, دنیا کے بھی عذاب سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیں گے, اور اسی طرح آخرت کی رسوائی سے بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ, اور بے شک آپ کا رب ہی قوی ہے, طاقتور ہے, اور وہ زبردست ہے, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. آگے انجام ظالمین آ رہا ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ, اور آ پکڑا ان ظالموں کو ایک چیخ نے, ایک زور کی آواز نے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, پھر رہ گئے وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے ہوئے, اوندے پڑے ہوئے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا جاسمین, یہ پرندے جب مر کر گرتے ہیں اوندے, تو اسے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کے لیے بیان کیا, یعنی ان کے مردے لاشے جو اس طرح اوندھے منہ پڑے ہوئے ہوں گے. کعلم یغنو فیہا, ان کا حال یہ ہوا گویا کہ وہ کبھی آباد تھے ہی نہیں اس میں. الا ان سمودا کفرو ربہم, خوب سن لو, قوم سمود نے کفر کیا اپنے رب کا. الا بعد لسمود, اور خوب سن لو, دوری ہے سمود کے لیے, یعنی سمود جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے, اور ایسے ہی وہ سارے لوگ دور ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اب چوتھا قصہ آ رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, ان کے گھر مہمانوں کی آمد ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, اور بے شک آئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر. قَالُوا سَلَامًا, اس پر دیکھیں فرشتوں نے آتے ہی کیا کہا, السلام علیکم, سلام ہو آپ پر. قَالَ سلام, اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں سلام کیا. تو یہ سلام جو ہے یہ پرانا طریقہ ہے, اور یہ بہت بڑی جو ہے دعا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہی, اور اسے عام کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تمہارے درمیان محبتوں میں اضافہ ہو جائے؟ آپ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, یہ سلام سے محبتیں بڑھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. فما لبث ان جاء بعجل حنیس, اور پھر دیر نہ لگائی ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ لے آئے ان مہمانوں کے لیے بھنا ہوا بچڑا. اب گھر گئے ہوں گے, مہمانوں کو بٹھایا مہمان خانے میں, خود تیزی سے گئے, بچڑا ذبح کیا, اس کا گوشت نکالا, پھر اسے بھونا, اور پھر اب یہ بھنا ہوا بچڑا جو ہے لے کر آ گئے مہمانوں کے پاس. فلما را ایدیہم, پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان مہمانوں کے ہاتھوں کو, لا تصلوا الیہ, کہ وہ قریب ہی نہیں آ رہے کھانے کے, نہ کہ رہوں, وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, تو پھر مشتبہ سمجھا انہیں اور ڈر محسوس کیا ان سے, جو ہے ڈر گئے, کیونکہ اصل میں اس علاقے کے تو لوگ ہی نہیں تھے. اب یہاں پر آئے ہیں تو کسی دور دراز سفر سے آئے ہوں گے, اور ظاہر ہے پرانے زمانے میں ہوٹل سرائے تو تھے نہیں. جب مسافر آتے تھے تو کافی دور دراز کے سفر کر کے تو بھوکے ہوتے تھے شدید, وہ تو کھانے پر ٹوٹ پڑتے تھے, اور یہ تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک ادب یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کی بدخواہی سے آتا تھا, اسے نقصان پہنچانے آتا تھا, تو پھر اس گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا, یعنی ورنہ نمک حلال کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں بھی, ہماری زبان میں بھی ایک زمانے میں محاورہ رہا ہے کہ نمک حلال اور نمک حرام, یعنی اگر آپ نے کسی کے گھر کا کھانا کھا لیا ہے تو آپ اس کے ساتھ بے ایمانی, دغا بازی, اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, انہیں شک ہوا کہ کہیں یہ مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے جو ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کی طرف. اس پر اب ان لوگوں نے بھی بھانپ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں. قالوا لا تخف, اس پر وہ مہمان بڑے کہ آپ ڈریے نہیں. انا ارسلنا الى قوم لوط, بے شک ہم تو بھیجے گئے ہیں قوم لوط علیہ السلام کی طرف. وامراته قائمة فضحكت, ان کی بیوی بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی حضرت سارہ علیہ السلام, بس وہ خوف دور ہونے پر کہ یہ تو فرشتے ہیں اللہ نے بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کی طرف, تو پھر جیسے ہی خوف دور ہوا تو وہ ہنسی. فبشرناها بإسحاق, اچھا یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ عالم غیب صرف اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتے آئے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ یہ فرشتے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں انسان ہیں, چنانچہ گئے بچڑے کو بھون کر لا کر رکھ دیا. بھائی فرشتے کہتے کھائی لیتے ان کا دل رکھنے کے لیے, لیکن فرشتوں کو اللہ نے نہ کھانے کی حاجت رکھی ہے ان کے لیے نہ پینے کی, انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کھانے پینے کی, اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا اور بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں, ہم کوئی انسان نہیں. تو اسی طرح اب یہاں واقعہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان جیسے ہی حضرت سارہ ہنسی ان کا خوف دور ہوا. فبشرناها بإسحاق، تو بشارت دی ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بیٹے کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بعد پوتے کی بشارت بھی دے دی جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال سے پہلے پہلے ہو گئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی اپنے پوتے کو بھی دیکھا۔ قالت یا ویلتا، اس پر حضرت سارہ علیہ السلام بونی کہ ہائے میری بدبختی، اعلدو وانا عجوز، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں ہوں بڑھیا۔ مفسرین لکھتے ہیں ان کی عمر تھی 90 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 120 سال، حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، وہ واقعہ گزر چکا تھا جو ان کے قربان کرنے کا تھا۔ اور فرمایا وہذا بعلی شیخہ، اور یہ میرے شوہر یہ بھی بہت بوڑھے ہیں، تو کیا اس عالم میں بڑھاپے میں اب اولاد ہوگی؟ ان ہذا لشیءٌ عجیب، اور کہنے لگے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا، اس پر فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتی ہیں، کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم سے؟ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں تم سب پر اے اہل بیت نبی۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے، اہل بیت کی اصطلاح کس کے لیے استعمال ہوئی؟ نبی کی بیویوں کے لیے۔ تو اہل بیت کون ہوتا ہے؟ انبیاء کی بیویاں ہوتی ہیں۔ یہ تو علیحدہ سے معاملہ ہوا تھا، خاص معاملہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دونوں کے جو دو صاحبزادے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پر اپنی چادر ڈال دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما لے۔ تو اس طرح اللہ نے جو ہے یہ ایکسٹینشن کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کی ازواج کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹی، آپ کے داماد، آپ کے نواسوں کو بھی جو ہے وہ اہل بیت میں شامل کر لیا۔ اب اگر یہاں سے یہ نکالا جائے کہ اہل بیت ہوتے ہی بیٹی داماد اور نواسے اور بیویاں ہی نہیں اہل بیت، تو یہ جو ہے موقف درست نہیں ہے۔ قرآن میں کئی انبیاء کے لیے اہل بیت کا جہاں ذکر آیا ہے وہاں ان کی بیویوں کا ذکر ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اہل بیت کسے کہا جا رہا ہے؟ ان کی بیوی کو کہا جا رہا ہے۔ فرمایا انہ حمید مجید، اور بے شک وہ اللہ تو تمام تعریف اور تمام بزرگی کے لائق ہے۔ آگے پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا تو انہوں نے جو ہے وہ ایک جو ہے آرگیومنٹ رکھا، فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اور پھر جب دور ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، وجاءته البشرى، اور آگے ان کے پاس بشارت بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی، یجادلون فی قوم لوط، تو وہ جھگڑا کرنے لگے ہم سے قوم لوط کے بارے میں، یعنی عذاب نہ بھیجیں، انہیں موقع اور دیں، ذرا اور گنجائش دیں، ابھی جو ہے عذاب کو ٹال دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، انا ابراہیم لحلیم افواہ منیب، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت بہت بار اور اللہ سے بہت ڈرنے والے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس آیت کا غلط استعمال لیا جائے، اور یہ جیسے یہود و نصارہ کہتے رہیں انبیاء کے اوپر مختلف الزامات لگاتے رہیں، تو کوئی یہ نہ کہتے کہ لو جی ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سے جھگڑ پڑے معاذ اللہ، اس لیے ان کے فضائل ساتھ آ گئے کہ وہ تو بہت ہی بہت بار اللہ سے بہت ڈرنے والے اور اس کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شفقت فرمائی، فرمایا یا ابراہیم، یا ابراہیم، اور اے ابراہیم علیہ السلام، عارض ان ہذا، آپ چھوڑیں اس معاملے کو، انہ قد جاء امر ربک، بے شک آ چکا ہے آپ کے رب کا حکم، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ضرور ان پر آ کر رہے گا وہ عذاب جو ٹلنے والا نہیں۔ یہ تو اللہ کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ واپس نہیں لیتے، تو یہ تو پہلے پہلے قوموں کو فکر کرنی چاہیے۔ آگے پھر پانچویں رسول حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری لے کر آئے، وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب لے کر آ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہی فرشتے کسی کے لیے بشارت ہیں اور کسی کے لیے جو ہے عذاب ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تین فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور یہ بے ریش خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ اور دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام بھی عالم غیب نہیں تھے، وہ نہیں سمجھے کہ یہ فرشتے ہیں، انہیں لگا یہ لڑکے ہیں جو میرے پاس آئے۔ چنانچہ فرمایا ولما جات رسولنا لوطا، اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس سیئبہم تو انہیں بہت رنج ہوا انہیں دیکھ کر، انہوں نے دیکھا یہ اتنے خوبصورت لڑکے آئے، انہیں اپنی قوم کی خباثت کا اندازہ تھا، انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی مسئلہ ہو گیا، وَذَاقَ بِهِمْ ذَرَا اور تنگ دل ہونے لگے وہ ان نوجوانوں کے آنے سے، وَقَالَ هَذَا يَوْمُ نَصِيب اور کہنے لگے یہ تو بڑا ہی مصیبت کا دن ہوگا، کیونکہ قوم کی جو ہے وہ اس خباثت کا اندازہ تھا، وہ قوم جو ہے وہ ہم جنس پرست تھے اور اس طرح کے خوبصورت لڑکے تو وہ ان کا خاص جو ہے شغل تھا ان لڑکوں سے، تو قوم کا حال بیان ہو رہا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی اس نے جا کر خبر دے دی قوم کو کہ بھئی ہمارے یہاں تو مہمان آئے نہایت خوبصورت لڑکے، تو قوم کا حال کیا ہوا، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ اور آ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کی طرف، اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے ان کی طرف آئے، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور وہ پہلے ہی سے کیا کرتے تھے برے کام، یعنی یہ ہوموسیکسویلٹی سادمی کی طرف اشارہ ہے، قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي اب جب لوگوں نے گھیری لیا حضرت لوط علیہ السلام کو تو لوط علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم یہ ہے میری بیٹیاں، ہُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، ایک رائے یہ کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی یہ میری بیٹیاں ان سے نکاح کر لوں، ان کی شریعت میں کافروں سے نکاح جائز تھا، ایک رائے مفسرین کی یہ کہ ان کا اشارہ تھا یہ قوم کی بیٹیاں موجود ہیں ان سے نکاح کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کا معاملہ رکھا ہی ایسا ہے، نکاح کر کر زندگی گزارنی چاہیے، فَاتَّقُوا اللَّهَ بس اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے، أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری قوم اس بدفعلی میں لگی ہوئی تھی، ان میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو اس برے کام سے بچنے والا، چنانچہ اس پر جو ہے ان کی قوم کا مرض مزید بیان ہو رہا ہے، قالوا لقد علمتا قوم کہنے لگی کہ اے لوط علیہ السلام تم تو جانتے ہی ہو، ما لنا فی بناتک من حق ہمیں تمہاری لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وانک لا تعلم ما نريد اور تم خوب جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، اس پر حضرت لوط علیہ السلام کی دعا ہے اب کوئی نہیں ہے ان کی مدد کرنے والا، دنیا کا کوئی سہارا موجود نہیں ہے اور ایک آدمی بھی ایسا شریف النفس موجود نہیں ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ دے سکے، قال لو ان لی بکم قوہ اور کہا انہوں نے کہ اے کاش اگر ہوتی میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت، او آوی الی رکن شدید یا میں نے جو ہے وہ پناہ سہارا لیا ہوتا کسی مضبوط قبیلے کا، تو یعنی میں پھر تمہیں ایسا کرنے نہیں دیتا، اب میں تنہا ہوں اب میں جتنی حفاظت کر سکوں گا اپنے مہمانوں کی اتنی کروں گا، لیکن کوئی قبیلہ ہوتا میرے ساتھ اور تو میں دیکھتا کہ کیسے تم میرے جو ہے مہمانوں کی طرف آتے، اس پر اب فرشتوں نے اظہار حقیقت کر دیا، قالوا یا لوط انا رسل ربک انہوں نے کہا اے لوط علیہ السلام ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ گھبرائے نہیں پریشان نہ ہو، لن یصلوا الیک اور یہ لوگ ہرگز نہیں پہنچ پائیں گے آپ تک، فاسری بے اہلی کا بے قطم من اللیل بس آپ نکلی اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصے میں، ولا یلتفت منکم احد اور نہ مڑ کر دیکھیں جو ہے آپ میں سے کوئی ایک بھی، الا امرأتک سوائے آپ کی بیوی کے، تو یہاں پر بھی دیکھیں اہلک اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے، گھر والوں میں کون ہیں بیٹیاں بچے اور بیوی، لیکن ایک استثناء آ گیا کہ بیوی آپ کے گھر والوں میں سے تو ہے لیکن وہ پیچھے رہے گی کیونکہ وہ جو ہے اس کی ساری ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ ہیں، تو فرمایا انہ مصیبہا ما اصابہم کیونکہ ضرور اس پر بھی وہ مصیبت آ کر رہے گی جو ان لوگوں پر آنے والی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ان موعدہم الصبح بے شک ان سے وعدہ ہے صبح کا، الیس الصبح بقریب اور کیا صبح قریب ہی نہیں آ لگی ہے، بھائی کتنی دیر باقی ہے صبح میں، رات کو جاتے کتنا وقت لگتا ہے، چنانچہ یہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر رات و رات نکل گئے اور صبح کی پہلی کرن آتے ہی اس قوم پر جو ہے اللہ کا عذاب آیا، اب عذاب کی تفصیل آ رہی ہے، فلما جاء امرنا بس جب آ گیا ہمارا حکم عذاب کا، جالنا عالیہا سافلہا, تو ہم نے کر دیا اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ. اور یہ وضاحت قرآن میں آگے آتی ہے, مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان بستیوں کو اللہ نے اٹھایا, یہ جو فرشتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, انہوں نے بستیوں کو اٹھایا آسمان تک لے گئے, اور وہ اٹھا کر نیچے پٹکائے زمین پر, بدترین سزا ہے جو اس قوم کو دی گئی. تو ان کی چھتیں نیچے ہو گئیں اور ان کے فرش جو تھے وہ اوپر ہو گئے, تو الٹ دیں بستیاں اللہ تعالیٰ نے. اور فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, اور پھر برسائے ان پر پتھر سجیل کے, سجل جو ہے سجیل وہ پتھر کہلاتے ہیں جو ریگستانوں میں صبح صبح جب شبنم پڑتی ہے تو شبنم کے قطرے کے ساتھ ریت مل کر ایک ڈھیلا سا بن جاتا ہے, دوپہر میں جب گرم جو ہے دھوپ کی لو اس ڈھیلے پر پڑتی ہے تو وہ ڈھیلا پک کر بالکل پکا جو ہے ہو جاتا ہے, تو اسے سجل کہتے ہیں. اور انہی کا ذکر آئے گا سورہ فیل میں کہ چھوٹی چھوٹی جو ابابیل پرندے تھے انہوں نے بھی یہ سجیل اٹھائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر برسائے منزود لگاتار ایک کے بعد ایک, فرمایا مسومتاً عند ربک, اور وہ پتھر نشان زدہ تھے آپ کے رب کی طرف سے, ایک ایک پتھر کے لیے طے تھا یہ پتھر کس کافر کو جا کر لگنا ہے, کس ظالم کا سر پر پڑنا ہے, تو سب جو ہے طے تھا اللہ کی طرف سے. وما ہی من الظالمین ببعید, اور وہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہیں. یہ مشرکین مکہ یہ جب تجارتی قافلے لے کر شام کی طرف جاتے تھے تو جو ہے فلسطین سے گزرتے تھے اور اوپر تک جاتے تھے تو ڈیڈ سی کے کنارے جو ہیں انہیں یہ تباہ حال بستیاں نظر آتے, آج بھی میرے آپ کے لیے یہ دور نہیں ہے, ڈیڈ سی کے کنارے یہ تباہ ہوئی ہوئی بستیاں صدوم اور امورہ کی آج بھی موجود ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں. اور بلکہ سائنٹیفکلی آپ دیکھیں گے کہ زمین کا لوئسٹ جو پورشن ہے وہ یہی علاقہ ہے, یعنی زمین کا جو سطح زمین ناپی جاتی ہے اور سی لیول سے ناپی جاتی ہے, اور سب سے زیادہ ڈپریس ہوئی ہوئی جو جگہ ہے زمین کی سطح پر وہ یہ امورہ اور صدوم کی بستیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے عذاب سے, اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے پھر قصہ ہے شعیب علیہ السلام بیان ہو رہا ہے, اور شعیب علیہ السلام جو ہے اس طرح تسلسل سے نہیں ہے, ان کی قوم علیحدہ سے تھی, اور یہ اہل مدین بھی انہیں کہا گیا ہے, اصحاب الائکہ بھی کہا گیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑے گھنے باغات دیے تھے, نہ صرف باغات دیے تھے بلکہ تجارت میں بھی یہ بڑے آگے تھے. لیکن اس قوم کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے ایک تو شرک کیا, دوسرا ناپ تول میں کمی کی, اور جب لوگوں کو دیتے تھے کم دیتے تھے اور لیتے ہوئے زیادہ کی کوشش کرتے تھے, اسی طرح راہزنی کرتے تھے, لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. ان کا زمانہ 1500 قبل مسیح کا ہے, اور اب آگے ذکر آ رہا ہے, لیکن یہ قوم نہیں مانی تو ان پر پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے زلزلے کا عذاب آیا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور اہل مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. یہاں ٹھہر جاتے ہیں, 12 بج گئے میرے خیال میں, یہاں تک 4 رکعت ادا کرنے اور پھر انشاءاللہ آگے پھر ہم بڑھیں گے, کیونکہ اصل میں چائے بنائی ہوتی ہے اور زیادہ اگر ہم طویل بیٹھ جائیں تو وہ سارے انتظامات جو ہیں دوبارہ کرنے پڑتے ہیں, چائے گرم کرنی پڑتی ہے.